السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل. آج کا فرسٹ لیکچر رہے گا انٹروڈکشن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حق ورزقنا اتباعها وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. طہارہ، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی احادیث کی بکس ہیں اس میں سب سے پہلا جو چیپٹر آتا ہے وہ طہارہ کا آتا ہے، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کا انحصار، یعنی جو بھی عبادتیں ہماری قبول ہونی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ہماری طہارہ پر، یا ہمیں کن چیزوں سے گزر کر ان عبادت کو انجام دینا ہے. اگر غسل ہمارے اوپر لازم آتا ہے تو غسل کرنا ہے، اگر وضو ہمارے اوپر لازم آتا ہے تو وضو کرنا ہے، یا کچھ گندگی یا نجاست لگی ہو تو اسے صاف کر کے پھر ہمیں اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دینا ہے. تو کتاب الطہارہ، کتاب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس میں جمع کرنا یا ملانا، جس میں کچھ چیز لکھی جائے. اور صحیفہ فرض کے معنوں میں آتا ہے یا حکم کے معنوں میں آتا ہے. تو کتاب الطہارہ اس لیے کہا گیا ہے اس کو، یہ طہارت کے مسائل ایکچوئل حدیث میں کتاب الطہارہ ہے. اصل میں یہ وہ باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جو فرض ہیں ہمیں کرنا لازم ہے. اور ہر مسلمان، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا وہ کوئی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، وہ لٹریٹ ہو یا الٹریٹ ہو، وہ صاحب حیثیت ہو یا وہ غریب ہو، وہ چاہے جس بھی طرح کا انسان ہو، سمجھیں غریب امیر، اس کو ہر حال میں یہ علم جاننا ضروری ہے. اس کے اوپر فرض اور لازم ہے یہ علم، کیونکہ یہ طہارت ہی اس کو عبادت کی قبولیت تک پہنچائے گی، ورنہ اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی، نہ اس کی نمازیں قبول ہوگی نہ ہی اس کی دوسری عبادت قبول ہوں گی. تو بہرحال کتاب دیکھا جائے تو مسائل یا مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں کئی ٹاپکس، کئی ابواب ہو یا ایک ہی ٹاپک ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کے اصل معنی کیا ہے، جو لغوی معنی ہے طہارت کے. باب نصرہ پر ہے یہ، نصر ینصرو. تو باب کتبہ، سوری یہ باب طہارہ. طہارہ پاکیزگی یا صفائی کو کہتے ہیں، صفائی، ستھرائی، پاک ہونا، پاک کرنا، سب اس میں شامل ہیں. اور طہور کے جو معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، اور باب طہور سے مصدر ہے یہ. طہور اگر فتح کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پاک یا پاک کرنے والا، یعنی عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اصل میں ایک ہی لفظ کے صرف فتح اور دمہ یا کسرہ چینج ہو جانے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو طہور کے معنی ہوں گے پاک کرنا، اور طہور کے معنی ہوں گے پاک کرنا یا پاک کرنے والا، یعنی پانی کو بھی کہہ سکتے ہیں پھر آپ. اور طہر حالت حیض کے خلاف حالت جو پاکی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ آئے ہیں اصل میں کہ جب وہ تین مہینے کو پہنچ جائے تو طہر جو حالت ہوتی ہے، یعنی حیض سے پاکی کی حالت، حیض سے ختم ہونے والی حالت. اور تطہیر کا معنی ہے پاک کرنا. اور اصطلاح میں طہارہ کے معنی ہوتے ہیں، جو اسکالرس لکھتے ہیں اس کے معنی، حدث، حدث مطلب گندگی کو کہا جاتا ہے، حدث، حدث گندگی کو کہتے ہیں، حدث کو رفع کرنا، حدث کو دور کرنا، اور نجاست کو زائل کرنا طہارت کہلاتا ہے. یعنی حدث کو دور کرنا اور نجاست کو ہٹانا طہارت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ دوسرے علماء اس کی تعریف میں کہتے ہیں کہ طہارت ایسی صفت ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو اپنے موصوف کے ساتھ یا اس میں یا اس کے لیے نماز کے جواز کو ثابت کر دیتی. یعنی اگر آپ طہارت کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایسا وصف یا ایسی صفت جو آپ کے لیے نماز کو جائز کرتی ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس جواز پیش کرتی ہے کہ نہیں آپ پاک ہیں. جیسے ابھی آپ حالت حیض میں ہیں تو مطلب آپ پاک نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جب آپ حالت طہر میں آ جائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، تو آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرے کچھ علماء کہتے ہیں کہ طہارت سے مراد نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنا ہے، خواہ وہ نجاست حقیقی ہو، یعنی کوئی گندگی یا جو بھی نجاست ہوتی ہے، یا حکمی ہو، کیونکہ جو نظر نہ آتی ہو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے جنابت ہے، یا پھر کچھ ایسی جو ہوتی ہے چیزیں جس ہم کو غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال دونوں قسم کی نجاست سے دوری ہے، اس کو دور کرنا طہارت کہلاتا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز سے طہارت ہو سکتی ہے, تو پانی سے طہارت ہو سکتی ہے. تو پانی کی جو خاصیت ہے وہ کیا ہے, پانی پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے. اب یہاں پر ہم طہارت کا جو کانسیپٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ طہارت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, پہلے کیا حال تھا, پہلے کی جو قومیں تھیں, جو دوسرے ادیان ہیں, یعنی جو دوسرے دین کو ماننے والے ہیں, ان لوگوں کی نظر میں طہارت کا کیا کانسیپٹ تھا. تو اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کا سب سے پہلا سبق ہی طہارت ہے. تمام محدثین, ائمہ کرام, ان سب نے ہمیشہ, چاہے وہ حدیث کی کتاب رہی ہو یا فقہ کی کتاب رہی ہو, ان تمام کتابوں کا آغاز, جو اس کی سٹارٹنگ ہے, وہ طہارت سے ہی کی ہے. جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کر کے طہارت حاصل کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہوتا ہے. یعنی پہلے طہارت ضروری ہے. اسلام کے تو سارے بنیادی احکام ہیں, یا ارکان ہیں, یا نماز ہے, تو اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو, اس کا لباس بھی پاک ہو, جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو. لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کو وضو کا بھی حکم دیا گیا ہے. اگر وہ پاک ہے بھی تو اس کے بعد بھی وہ وضو کرے گا, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی, ہے نا, یہ بات بھی ہم جانتے ہیں. تو بہرحال, یعنی ایک طرح سے شعوری طور پر ہم کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم جب باوضو ہوتے ہو تو تم پاک ہوتے ہو, تم مطہر ہوتے ہو, تم پاکیزہ ہوتے ہو. تو وضو کی حالت انسان کو اندر ہی سے پاکیزگی کا احساس دلاتی ہے, اور یہی کانسیپٹ اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے. ایک ایسا تصور ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو, اپنی روح کو, اپنے جسم کو پاک سمجھتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو آپ کی کیفیت ایک الگ ہو جاتی ہوگی, دلی جو کیفیت ہے وہ الگ ہو جاتی ہے. جب ہم حالت حیض میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے, لیکن جب ہم باوضو ہوتے ہیں تو ہماری حالت بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور یہ کسی دین نے یہ کانسیپٹ, یہ تصور نہیں دیا کسی کو بھی, کسی انسان کو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ایک پاکیزگی کا احساس ہے وہ ہمارے یہاں جو پایا جاتا ہے وہ کسی اور قوم میں آپ کو نہیں ملے گا, الحمدللہ. اور یہی چیز ہے, یہی وہ کیفیت ہے, یہی وہ احساس ہے, یہی وہ جسم اور روح کی پاکیزگی ہے, یہ وہ حالت ہے جو ہمیں دوسرے تمام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے اور ہمیں سب سے عرفہ اور اعلیٰ بناتی ہے, الحمدللہ. ایون ہمیں یہ احساس دیا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم کیا کرو, تیمم کر لو, یعنی پاک مٹی سے اپنے آپ کو پاک کر لو. یعنی ہم اگر ظاہری طور پر پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کہا گیا کہ تم مٹی سے ہی نفسیاتی طور پر پاکیزگی حاصل کر لو, تاکہ وہ احساس ہمارے اندر جاگزی ہو, دل میں اتر جائے احساس کہ ہم پاکیزہ ہیں, ہم پاک ہیں, الحمدللہ. کہ جب آپ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو اسی پاکیزگی کے احساس کو برقرار رکھنے کے لیے جو اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوتے وقت ہمارا ہونا چاہیے احساس, اسی لیے ہر نماز سے پہلے ہم کو وضو کی ترغیب دی گئی. اور اس سے مقصد کیا بتایا گیا کہ جب اللہ تعالی نے وضو کا حکم دیا تو آخر میں اللہ تعالی فرماتا ہے, ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. اللہ تعالی غسل, وضو اور تیمم کے احکام دے کر تم پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دیتا کہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ. یعنی وضو کر کے, غسل کے احکام دے کر ہمیں دراصل ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دیا گیا ہے, مشکل نہیں بنایا گیا. ذرا ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو, جن کے پاس صفائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, بالکل جانوروں کی طرح, شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, نہ کوئی پاکیزگی کا احساس ہے, نہ کوئی غسل, نہ کوئی اور کانسیپٹ ہے. تو بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کے قریب جو ایک بستی تھی, جب سے رسول اکرم جہاں پر سب سے پہلی دفعہ آئے تھے, آپ کو معلوم ہے مدینہ آنے سے پہلے رسول اکرم کس بستی میں آئے تھے, قبا بستی تھی جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا اور آٹھ دن تک وہاں پر آپ رکے رہے تھے الحمدللہ. تو اللہ تعالی نے قرآن میں کچھ لوگوں کی تعریف کی تھی. جب لوگوں نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے, تو کہا گیا کہ یہ قبا کے لوگ ہیں. جیسے کہ سورۃ توبہ ہی میں آتا ہے 108 آیت میں کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, کہ مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو جب لوگوں نے مسجد قبا والوں سے جا کر پوچھا جو قبا میں رہنے والے تھے کہ تم لوگ کس چیز سے طہارت حاصل کرتے, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف بیان کی ہے قرآن میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں, پانی سے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ یہ بھی دیکھیے, طہارت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی, بتائیے. اقرا, ویری گڈ, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. اور دوسری وحی کون سی تھی؟ جی, سورہ مدثر کی جو شروع کی آیت ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ. اے نبی اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. سبحان اللہ, ایک دین کے دائی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے رہے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے نکلے تو کیا ہونا چاہیے, آپ کے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے اور گندگی سے آپ کو دور رہنا ہوگا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی جو تمام تر عبادات کا انحصار, یعنی جو ہماری عبادت ڈیپینڈ کرتی ہیں, وہ طہارت اور پاکیزگی پر ڈیپینڈ کرتی ہے الحمدللہ. تو روح کا تزکیہ اور لباس اور جسم کی طہارت یہ سب لازم و ملزوم ہیں. یعنی دل بھی گندگی سے صاف ہو, بتوں کی گندگی اور نجاست سے صاف ہو, شرک کی گندگی اور نجاست سے صاف ہو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور امت کو بھی طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دی اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا اور سب سے اعلیٰ نمونہ قائم کیا. آپ بہت زیادہ صفائی پسند طبیعت کے مالک تھے سبحان اللہ. آپ کے کپڑے ہمیشہ پاک صاف رہتے. ایون آپ اندازہ لگائیے کہ رسول جو سر پر صافہ باندھا جاتا تھا یا جو ٹوپی پہنی جاتی تھی, تو اندر ایک کپڑا رکھتے تھے کاٹن کا, جس کی وجہ سے کہ اوپر کا کپڑا گندا نہ ہو. اس سے آپ اندازہ لگائیے آپ کی طبیعت کا. اور اس لیے آپ نے ایک بہت ہی اعلیٰ معیار امت کو دیا. ایک دفعہ ایک صحابی بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس بات کو ناپسند کیا, رکھ کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ آپ نے ناپسند کیا ہے. تو آپ نے ان صحابی کو بال سنوارنے کا حکم دیا. جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو کہا کہ پورا گندا بال یعنی بکھرے ہوئے بال شیطانی فیل ہے, یعنی شیطان کا کام ہے. ایک اور صحابی میلے کو چلے اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ حاضر ہوئے تو پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا بہت کچھ ہے, اونٹ ہے, گھوڑے ہیں, بکریاں ہیں, غلام ہیں, سب کچھ ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دیا ہے, جو بھی کچھ دیا ہے, تو اس کا ہمارے کپڑوں سے اظہار بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بہت ہی پھٹے پرانے حالوں میں رہے, جیسے کہ کچھ لوگوں نے جو دین کی غلط تصویر پیش کی ہمارے یہاں ہندوستان میں یا بڑے صغیر ہند پاک میں, کہ گندا سندا رہنا, برے حالوں میں رہنا, پھٹے پرانے کپڑے پہننا, اس کو دینداری کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ ایسا رہے گا کم لباس یا پھٹے پرانے لباس میں, وہ اتنا ولی اللہ ہے یا وہ اتنا دیندار ہے. حالانکہ بالکل غلط ہے. اس چیز کو رسول اکرم نے ناپسند فرمایا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ بہت زیادہ صفائی کو پسند کرتے تھے اور سفر میں بھی ہمیشہ تیل, کنگھی, سرما, کینچی, مسواک, آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے تھے. منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے اتنا خیال رکھتے کہ ہر وقت مسواک کرتے رہتے تھے. پیروں کی مسواک آپ استعمال کرتے تھے اور کثرت سے استعمال کرتے تھے, اور ہر نماز کے ساتھ اپنے مسواک کا بھی حکم دیا تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا, کہ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے, حتیٰ کہ جو آخری عمل تھا آپ کی وفات سے پہلے وہ بھی مسواک کرنا تھا سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ جائزہ جس کی تعلیم رسول اکرم نے مسلمانوں کو دی اور ہمارا دین جس کی ترغیب ہمیں دیتا ہے. لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جو دوسرے ادیان ہیں ان کو ذرا آپ دیکھیے. آج ہم جو مرے پڑتے ہیں مغربی تہذیب پر, حالانکہ اس میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں, کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. آپ جائیے کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں, آپ کو بہترین صاف ستھرے باتھ روم ملیں گے, پانی کا ایک بوند نیچے گرا ہوا نہیں, بہترین فلش سسٹمز ہیں کہ جس میں سینسر لگے ہوئے ہیں, آپ کا سینس لگتے ہی وہ فلش آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. لیکن انسانوں کی صفائی کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے, استغفر اللہ. آپ سوچیں, یعنی واقعی میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہیں تو دل چاہتا ہے کہ وہاں جائیں ہی نہ, جہاں پر واش روم میں پانی سے گندگی صاف کرنے کا انتظام نہ ہو, کیسے گندگی صاف ہوگی. تو آج ہم مغرب کو یا دوسرے لوگوں کو بڑی نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں, جبکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے زندگی کا, کوئی ان کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں, ہمیں کہیں اور جھانکنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کتاب ہے, ڈاکٹر ڈرپر نے اس کو لکھا تھا 1882 میں, اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا, مورے کے مذہب اور سائنس کے نام سے ہے. اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں دی ہیں, ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہے. وہ لکھتے ہیں, اور یہ کتاب کسی نان مسلم کی لکھی ہے یہ یاد رکھیے گا, اور یہ 1882 کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرون وسطی میں, یعنی بہت پہلے کے زمانے میں, یورپ کا جو بہت سارا حصہ تھا, ایکچولی دیکھا جائے تو کچھ وہاں پر آبادیاں جو تھیں وہ بالکل جنگلوں میں رہتی تھیں اور بیجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے. सफाई का कोई इंतजाम ना था। इन घरों के सामने उन्होंने गड्ढे बना रखे थे और उसमें सारा गट्टर हर चीज वहां पड़ी होती थी, जिससे मक्खियां और मच्छर भन बनाते थे और उल्टा वो वापस घर में आते थे। न गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों का इंतजाम था, न कोई निकासी का रास्ता था। अवाम जो पब्लिक थी वो एक ही लिबास में, एक ही ड्रेस में साल हर साल गुजार देते, जिससे वो धोते नहीं थे और उसके नतीजे में वो बोसीदा हो जाता, मैला हो जाता और बदबूदार हो जाता था, क्योंकि उनके यहां पर नहाना इतना बड़ा गुनाह था कि जब पापाए रोम सिसली और जर्मनी के बादशाह फ्रेडरिक सानी 1250 पर कुफर का फतवा लगाया गया तो सबसे पहला जो इल्जाम था वो ये था कि वो हर रोज मुसलमानों की तरह गुस्ल करता है। सोचिए आप जरा, क्योंकि उनके गंदगी में रहना अच्छा समझा जाता था, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को उन्होंने भुला दिया था, इसलिए उनके गुस्ल का कोई एहतमाम या कोई इंतजाम नहीं है। यानी दो एक्सट्रीम आपको नजर आएगी यहूद और नसारा में। यहूद इतने ज्यादा यानी एक्सट्रीम पर चले गए थे कि हाइजा के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे और पानी भी नहीं पीते थे, और नसारा इतने एक्सट्रीम पर चले गए, इतने छूट दे दी कि हालत जनाबत के बाद गुस्ल करना या कोई पाकिजगी हासिल करना उनके यहां कोई इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आप सोचिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन कितना मुअत्तदिल, कितना बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना हम पर अल्लाह तआला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तआला ने रसूल अकरम की तालीमात को हमारे लिए महफूज रखवाया। सहाबा और मुहद्दिसीन के दिल में ये बात डाली कि वो रसूलुल्लाह की तमाम तालीमात को महफूज रखें। अगर ये सारी बातें अहादीस की सूरत में हम तक ना पहुंचती तो बताइए हम कहां भटक रहे होते। अभी हम भी ईसाइयों की तरह भटक रहे होते और एक्सट्रीम पर चले गए होते, है ना। तो बहरहाल यहां हम देखते हैं कि उनके यहां हाल ये था कि साल हर साल तक लिबास धोते नहीं थे, गंदगी में रहते थे, और जो पापा रूम के यहां हर वो ईसाई काफिर था जो मुसलमानों की तहजीब या उनकी किसी और बात को अच्छा समझता हो या हर रोज नहाता हो। और ऐसे काफिरों को सजा देने के लिए पापा रूम ने 1476 में एक मजहबी अदालत कायम की, जिसने पहले साल 2000 अफराद को जिंदा जला दिया गया और 70,000 लोगों को जुर्माना और कैद की सजा दी गई। सोचें जरा, नहाना जुर्म था उनके यहां पर, सिर्फ नहाने की वजह से उनको जिंदा जलाया गया। कितनी सख्ती थी और कैसा दीन था ये उनका। आप देखिए, जब आप रसूल की तालीमात से हटते हैं तो यही शिद्दत पसंदी आती है। इसीलिए अहादीस पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं बार बार यही कहती हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स को। तालीमुल कुरान खत्म करके सब लोग हट जाते हैं और बिल्कुल सब कुछ पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं, जबकि कुरान पढ़ने के बाद हदीस पढ़ना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। और आप उससे देखेंगे जिंदगी इतनी आसान हो गई है, लगता है गोया दुनिया ही में जन्नत मिल गई हो। सुभान अल्लाह, इतनी आसान जिंदगी है हदीस की वजह से। ये रसूल अकरम की तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए मशाल राह है जिस पर चलकर हम दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब बना सकते हैं। तो इसलिए हदीस पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए आज हम किस तरह से फिक्ही मशगाफियों का शिकार है ना। आपने देखा होगा कि इतने अलग अलग फतावा हैं लोगों के, इतनी जिंदगी को मुश्किल और अजीरन बना दिया गया है। हंसने से भी वजू टूट जाता है, चलने से भी वजू टूट जाता है, खाना खाने से भी वजू टूट जाता है, बच्चे को दूध पिलाने से भी वजू टूट जाता है। खुद साख्ता बातें हैं ये, कहीं भी नहीं लिखा है कि इन चीजों से वजू टूटता है। हमारे रसूल ने तो हमें बहुत आसानी की तालीम दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन बहुत आसान है, उसको ईसाइयों की तरह मुश्किल मत बनाइए। बहरहाल उन लोगों का हाल ये था कि गलीज और मैले जिस्म की वजह से जुओं की कसरत थी कि जब बरतानिया का जो लॉर्ड पादरी बाहर निकलता तो उसका जो लिबास था, जो कबा थी उसकी, उस पर सैकड़ों जुएं चलती नजर आती थी। जब स्पेन में इस्लामी सल्तनत को जवाल आया, यानी जो फॉल आया था, तो फिलिप रोम 1597 ने तमाम हमाम जो वॉशरूम्स थे वो बंद करवा दिए, क्योंकि उनसे इस्लाम की याद ताजा होती थी। उसी बादशाह ने अशबीलिया के गवर्नर को महज इसलिए माजूर कर दिया कि वो रोजाना हाथ और मुंह धोता था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर हाल की तस्वीर खींची जाए या खींचना हो तो उन हजरात से पूछिए जो कुछ अरसा यूरोप या अमेरिका में रह चुके हों या ताहाल अभी रह रहे हों, कि वहां पर रफ़े हाजत या मियां बीवी के बाहमी ताल्लुकात के बारे में जो तस्वुर क्या पाया जाता है कि नापाकी, गलाजत, बेहयाई और नाशाइस्तगी का ये आलम है कि जुबान बयान नहीं कर सकती, ना कलम लिख सकता है, जिसे सुनते ही इंसान को पूरे के पूरे मुआशरे और सोसाइटी से घिन आने लगती है। आज यूरोप और अमेरिका को खौफ और दहशत के जिस देव ने अपने आहनी पंजे में जकड़ा हुआ है वह है एड्स की बीमारी, जो असल में इसी का नतीजा है कि जानवरों की तरह नापाक रहना और गंदगी और गलाजत में जिंदगी बसर करना। बहरहाल تو بظاہر بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں لیکن ان کے ہاں غسل جنابت اور حیض کے غسل کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یا حیض میں کن چیزوں پر پابندی اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور اس لیے کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا تہذیبی نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ واقعی میں تو بظاہر تو اوپر سے بڑے صاف ستھرے کوٹ سوٹ ووٹ ووٹ پہنے ہوئے ہیں لیکن طہارت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا سورہ فرقان میں کہ انہم الا کالانعام بل ہم ادل سبیلا، ان لوگوں کی زندگی جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اپنی ہی کنٹری کو دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھیے ذرا، جو پہلے ایک وزیر اعظم مرارجی دیسائی کے نام سے تھا اور اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی 1975 کی بات ہے کہ وہ روزانہ صبح اپنا ہی پیشاب پیتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہندو تہذیب میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، بلکہ حلوائی صبح کی شروعات اپنی مٹھائیوں کی شروعات گائے کا پیشاب چھڑک کر کرتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس لیے دل چاہتا ہے خریدنا بھی نہیں ان کی دکانوں سے۔ تو آپ خود بتائیے کہ کیا کانسیپٹ ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے سکھ مذہب میں کانسیپٹ ہے کہ بال کسی بھی قسم کے کاٹے نہیں جائیں گے، چاہے وہ سر کے بال ہوں مردوں کے، چاہے وہ زیر ناف بال ہو، ختنہ بھی کروانے کا کانسیپٹ نہیں ہے ان کے یہاں پر۔ تو آپ خود بتائیے تمام مذہب کو سامنے دیکھ کر آپ کو اسلام کی تعلیمات کیسی نظر آتی ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں آپ بتائیے، یہ کیا آپ کو احساس ہوتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں پڑھ کر یا سن کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کتنا آپ کو اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ الحمدللہ کتنا بہترین دین ہے ہمارا، ہمیں کتنی بہترین تعلیمات دی گئی ہیں اور ان تعلیمات کو محفوظ بھی رکھا گیا الحمدللہ۔ آپ خود بتائیے اگر عائشہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہیں اگر وہ ہم کو رسول اکرم کے معاملات نہ بتاتی تو ہم غسل کیسا سیکھتے، غسل کیسا کرتے، یہ پاکیزگی کہاں سے حاصل کرتے؟ جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو مت پڑھو کیونکہ حدیثیں اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے یا اس میں بیڈ روم کے اندر کی باتیں، بھلا رسول اکرم یا بیڈ روم کے اندر کی باتیں کیسے بتا سکتے، تو بے شرمی کی باتیں ہوئیں۔ تو ہر ایک کی باتیں بتانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ بھی رسول اکرم نے خود نہیں بتائی تھی یہ باتیں ساری جو غسل سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، یہ رسول اکرم نے پوچھنے پر بتائی تھی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا یا جو دوسری امہات المومنین تھیں انہوں نے بھی لوگوں کے پوچھنے پر یہ باتیں بتائی تھیں تاکہ لوگوں کو بھی وہ پاکیزگی کی تعلیم ملے۔ سبحان اللہ جی، تو بہت سارے جو حدیث نہیں مانتے نا وہ اس وجہ سے نہیں مانتے کہ اچھا اندر کی باتیں کیسے بھلا بتائی جا سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہود نے تنزیہ کہا تھا کہ اچھا تمہارے رسول تو تمہیں واش روم جانے کے آداب بھی بتاتے، تو انہوں نے کہا تھا فخریہ کہا تھا کہ ہاں بالکل ہمارے رسول تو ہمیں اٹھنے بیٹھنے کے اور واش روم جانے کے آداب بھی بتاتے ہیں، رفع حاجت کے طریقے بھی سکھاتے ہیں، وہ ہمیں ہر طرح کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ رفع حاجت کے طریقے اور آداب بھی سکھاتے ہیں۔ تو جو یہود تھے وہ اپنا سمو لے کر رہ گئے تھے، ان کی اپنی خود کی ہی بے عزتی ہو گئی۔ تو آپ خود بتائیے کہ اگر رسول اکرم امت کو یہ مسائل یعنی طہارت کی تعلیم نہ دیتے تو آج ہم بھی دوسری قوموں کی طرح جانوروں کی ہی سے زندگی بسر کر رہے ہوتے اور اس میں فخر محسوس کر رہے ہوتے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہرحال رسول اکرم کا ہم پر یہ احسان ہے بلکہ احسان عظیم ہے اور اس کو ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی امت کو زندگی کے کسی بھی معاملے میں اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں ہمیشہ رہنمائی کی اور نبوت اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا کہ آپ نے ازدواجی زندگی کے وہ معاملات اور باتیں بھی ہمیں بتا دی جو عام سے عام آدمی بھی کسی کے سامنے بتانا پسند نہیں کرتا، اور رسول اکرم نے صرف محض امت کی تعلیم اور رہنمائی کے لیے لوگوں کو بتایا تھا یہ، اور امہات المومنین بھی یہ مسائل خود سے نہیں بتاتے تھے صحابہ کو یا صحابیت کو بلکہ کسی کے سوال کرنے پر بتاتے تھے۔ رسول اکرم نے کبھی بھی یہ معاملات خطبے میں نہیں بتائے بلکہ لوگوں کے سوال کرنے پر یہ بات بتائے ہیں۔ تو یہ تو ہم پر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے ایک ہمیں اچھی تعلیم دی اور ہمیں زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ اور سلیقہ سکھایا الحمدللہ۔ تو یہ جو اہم معاملات تھے یہ یعنی جو بیڈ روم کے معاملات تھے یہ خطبے میں نہیں ڈسکس کیے گئے تھے بلکہ لوگوں کے سوال کرنے پر بتائے گئے تھے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی، سب بھلا دی گئی ہیں، اس لیے آج ان کی جو قوم ہے جو امت ہے وہ بھٹک رہی ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اگر جو امہات المومنین تھی اگر وہ صحابہ کو یا تابعین کو ڈانٹ دیتی اور بھگا دیتی کہ تم یہ کس طرح کے سوالات کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یا حیا نہیں آتی کہ رسول اکرم کے بارے میں اس طرح کے سوالات کر رہے ہو، تو سوچئے کہ آج ہمیں کیسے پتہ چلتا، جبکہ رسول اکرم کا مقصد ہی کیا تھا مبعوث کرنے کا۔ ان کی غرض ہی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو سنوارے، انہیں پاک اور صاف کرے. تو بہرحال یہ رسول اکرم کا ہم پر احسان ہے اور ازواج مطہرات کا بھی ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی چھوڑی. اور جبکہ ہم جانتے کہ رسول اکرم سب سے زیادہ باحیا تھے، ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، لیکن انہوں نے اپنی امت کے لیے، آسانی کے لیے ساری باتیں بتائیں. وہ ہم سب کے لیے بہت مہربان اور مشفق تھے اور امت کے ہر فرد کی بھلائی چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے یہ گفتگو کی اور یہ باتیں بتائیں. جو منکرین حدیث ہیں وہ کس بات کو وجہ جواز بناتے ہیں حدیث کو ریجیکٹ کرنے کا؟ ایک کنورزیشن ہوا تھا رسول اکرم اور ایک صحابی کے درمیان. وہ صحابی نے دراصل ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا. میں وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اور کچھ لوگ ہیں ایسے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم منکرین حدیث نہیں ہیں، لیکن وہ یہ حدیث بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ایسے صحابی کے بارے میں بہت ہی برا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جس کی بنا پر ان کا اتنا بڑا کام ہے اس کو ریجیکٹ کر دینے کو دل چاہتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا دل چاہتا. کہ جس صحابی نے توبہ کر لی ہو، جن کو دنیا میں سزا بھی مل گئی ہے، تو ہم ان کو کیسے اتنا برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ اور صحابہ پر انگلی اٹھانے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ وہ جیسے بھی تھے صحابہ تھے، ان کو صحابی ہی کا درجہ ملا. ایون جو مائز اسلمی ہیں رضی اللہ عنہ، ان سے زنا سرزد ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہ رضی اللہ عنہ ہی لکھا جاتا ہے، آپ سوچیں. تو وہ صحابہ تھے، ہم کون ہو؟ کتنے بھی بڑا اسکالر ہو آج کی دنیا کا، وہ صحابہ پر انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی باتیں کر ہی نہیں سکتا. اور وہ گفتگو کیا تھی وہ بھی دیکھ لیجیے ایک نظر، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتی ہوں. کہ اس کی مثال مائز اسلمی کے مقدمے کی ہے، جس میں خود مائز اسلمی رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر چار مرتبہ زنا کا اعتراف کیا. چونکہ معاملہ ایک انسان کی زندگی کا تھا، اس لیے اگر آپ رسول اکرم سرسری سی سماعت کرتے اور مجرم کو سنسار کرنے کا حکم دیتے اور بعد میں جرم ثابت نہ ہوتا، تو پھر بہت دکھ کی بات تھی یا پشیمانی کی بات تھی. لہٰذا رسول اکرم نے کچھ کھلے الفاظ استعمال کیے تاکہ پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ ہاں ان سے واقع میں جرم سرزد ہوا، کیونکہ کوئی اور گواہ نہیں تھا. تو وہ گفتگو کیا تھی دیکھیے. رسول اکرم نے پوچھا، جب مائز اسلمی نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو رسول اکرم نے ان سے پوچھا کہ شاید تم نے عورت سے بوسو کنار کیا ہو یا چھیڑ چھاڑ کی ہو یا بری نظر سے دیکھا ہو. تو مائز اسلمی نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو نے اس سے ہم بستری کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں. رسول اکرم نے فرمایا، جس طرح سلائی سرمے دانی اور رسی کنویں میں چلی جاتی ہے؟ مائز اسلمی نے کہا جی ہاں. رسول اکرم نے کہا، زنا کا مطلب جانتے ہو؟ مائز اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول. رسول اکرم نے کہیں شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ صحابی نے کہا مائز اسلمی نے، نہیں. اور ایک آدمی نے بوسوم کر اس کی تصدیق کر دی. اس گفتگو کے بعد رسول اکرم نے مائز اسلمی کو رجم کرنے کا حکم دیا اور ان کو رجم کر دیا گیا. اب آپ بتائیں کہ یہ جو الفاظ ہیں، اس کی بنا پر جو منکرین حدیث ہیں وہ پورے حدیث کے ذخیرے کو مشکوک بنا دیتے ہیں، اور علم حدیث سے لا علمی اور جہالت ہی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اصل میں. بہرحال جو رسول اکرم نے امت کی تعلیم اور رہنمائی کی خاطر اپنی زندگی کے جو تمام چھوٹے بڑے گوشوں کو ہمارے لیے کھول دیا، یہ سامنے رکھ دیا، تو اس میں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رسول اکرم کا احسان ماننا چاہیے، نہ یہ کہ حدیث کا ہی انکار کر دینا چاہیے. اگر ہم حدیث کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے. تو بہرحال اب کیا کیا جائے، ایک اور مسئلہ ہے ہمارے سامنے. جیسے کہ جب کووڈ سے پہلے کی بات ہے، جو کووڈ سے پہلے ہمارا بیچ تھا تعلیم القرآن کا، تو اس میں میں طہارہ کے مسائل پڑھا رہی تھی اصل میں، تبھی کی بات ہے. تو ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیسی باتیں پڑھا رہی ہیں، اور یہاں تو لڑکیاں بھی ہیں اور میری بیٹی بھی آتی ہے یہاں پر، جبکہ ان کی بیٹی اس وقت شاید ٹینتھ میں تھی، ٹینتھ کلاس میں، تو یہ باتیں تو نہیں پڑھانی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے کون کون سی کلاس میں ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کی سائنس کی بک کھول کر دیکھی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کے بچے کی سائنس کی بک میں جو انسان کے جسم کے تمام اعضاء کی ڈیٹیل دی گئی ہے، یا پھر اس کے بعد جو ایک طرح سے پودوں کے بارے میں ہی اس کو مثال لے کر سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے جو دو بیج ملتے ہیں تو اس سے ایک نیا پودا گرو ہوتا ہے نا، اور ایون آپ نے سائنس کی شاید ایٹ کلاس کی سائنس کی بک میں، چاہے وہ لڑکے بھی پڑھتے ہوں لڑکیاں بھی پڑھتے ہوں، اس میں پورا ہیز کا سسٹم بتایا گیا کہ ہیز کیسے آتا ہے، یعنی پیریڈس جو آتے ہیں لڑکی کو، یا پھر بعد میں یہ بتایا گیا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، پریگنینسی کیسے ہوتی ہے نا، اور پلانٹس کے ذریعے سے بھی ساری چیزیں بتائی دیتے ہیں. مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے، اب یاد نہیں ہے کہ بہت 28 سال گزر چکے ہیں چھوڑے ہوئے پڑھائی بھی. آپ خود بتائیے کہ بکس میں ہے یا نہیں. کبھی ہم نے بچوں کو یہ کہا کہ ہائے ہم بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجتے ہیں، اللہ رحم کرے، کتنی بری باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہاں پر، سائنس کی بک میں تو سارا کھول کر رکھ دیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو تو شرم آئے گی، یہ کیا بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پر. پھر جب ٹی وی پر ایڈ آتے ہیں پیٹس کے, ہم کیوں نہیں بچوں کو ہٹاتے وہاں سے؟ یا بچے ہمارے سامنے ٹی وی تھوڑی دیکھتے, اب تو آج کل انٹرنیٹ پر ہر چیز کھلی ہے, کیا نہیں ہے؟ پہلے جو چیزیں شادی شدہ خواتین بھی نہیں جانتی تھیں یا میرڈ کپل بھی نہیں جانتے تھے, اب تو ان میرڈ بچوں کو بھی معلوم ہے سارے موبائل کی وجہ سے, ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے بات درست ہے یا نہیں ہے. تو وہ اسکول میں اگر کوئی چیز پڑھائیں تو وہ صحیح ہے, لیکن اگر دین کے نام پر ہم طہارت کے مسائل پڑھائیں تو کہیں گے یہ بے شرمی کی باتیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے جب ہم نے پہلا طہارت کا جو کارڈ ہے ہمارا فہم قرآن انسٹیٹیوٹ سے پرنٹ کروایا تھا ہم نے, تو جن کو ہم نے پرنٹ کروانے کے لیے دیا تھا, یہ کہیں باہر کی بات ہے, حیدرآباد کی بات ہے, حیدرآباد میں پرنٹ کروایا تھا, تو جو جن کے پاس پرنٹ کروایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آج تک یعنی 40 سال تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ اچھا غسل کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور کن کن چیزوں پر غسل لازم آتا ہے. یعنی ہم یہ بلا وجہ کی شرم و حیا کی وجہ سے ہم صحیح طہارت کے مسائل ہی نہیں جان پاتے, تو کیا شرم و حیا ساری یہاں دین جاننے کے وقت ہی آ گئی ہے؟ اور ویسے بھی جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے, جب اس کو حیض آ گیا اور 9th اور 10th میں تو تقریباً آ ہی جاتا ہے سب کو, تو اس وقت اس کو یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے پاکی اور ناپاکی کی. تو ہم سائنس کی کتابوں کو تو سلیبس سے نکال نہیں سکتے, اتنی ہماری ہمت نہیں ہے جا کر اسکول والوں کو بولیں کہ بھئی یہ چیپٹر نکال دو, لیکن ہاں دین کے لیے جب پڑھایا جاتا ہے دین سمجھانے کے لیے تو وہاں پر ہمارا آبجیکشن فوراً پہلے آ جاتا ہے. تو یہ اب کیا کہیں, اس کو منافقت کہیں تو بہت برا لگے گا سب کو, لیکن منافقت ہی ہوئی ہے کہ ایک جگہ ہمارا کچھ اور رویہ ہے اور دوسری جگہ ہمارا کچھ اور رویہ ہے. جی بالکل, زیادہ میجورٹی آف یعنی گرلز کو 13 ایئرس میں 12 ایئرس میں ہی حیض آ رہا ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں, سوشل میڈیا نے ہر چیز کو اتنا کھلا کر دیا ہے. بہرحال تو ہم چاہتے ہیں کہ بلوغت سے پہلے بچوں کو ان مسائل سے آگاہ کر دینا ضروری ہے, یا بلوغت کے بعد آپ آگاہ کریں. اس میں اگر آپ شرم اور جھجک محسوس کریں گے اور بچوں کے سامنے یہ مسائل آپ نہیں رکھیں گے تو بچے کہاں سے جانیں گے آپ بتائیے؟ وہ تو لا علم رہ جائیں گے, تو کیا پھر ان کو نہ ہی جو باربر شاپ میں پتا کریں وہ ساری باتیں, اگر آپ گھر سے پھر وہاں سے غلط غلط باتیں معلوم کریں گے. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طبقہ جو ان مسائل میں اس قدر آزاد سوچ سکتا ہے کہ یورپ کی طرح ان بچوں کو بلوغت سے پہلے ہی اسکولوں میں جنسی تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیتا ہے, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلے بتا دی جائیں, کچھ باتیں بعد میں بتائی جائیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں افراد اور تفریق کے راستے ہیں جو بچوں میں اخلاقی بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں, لہذا اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ والدین بلوغت کے قریب پہنچتے ہوئے بچوں کے مسائل کا از خود احساس کریں اور دینی تعلیمات کی روشنی میں بچوں کی رہنمائی کریں تاکہ بگڑے ہوئے معاشرے اور ماحول پر اچھا اثر پڑے. اگر یہ مسائل بتاتے ہوئے ہم کو شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول تو سب سے زیادہ حیا دار تھے, لیکن اس معاملے میں آپ نے ایسا نہیں کیا. تو دین کے معاملے میں یا دین کے مسائل جاننے کے بارے میں بلا وجہ شرم اور حیا نہیں کرنی چاہیے, اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ مسائل پوچھنے میں, کیونکہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جنابت کا غسل یا حیض کا غسل ہی نہیں جانتے, اس کا طریقہ ہی نہیں جانتے, اور زندگی بھر شرم محسوس کرتے ہیں پھر ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے یہ مسائل رسول اللہ سے پوچھے, رسول اللہ نے ان کو بتایا. آپ دیکھیں ام سلمہ کتنی بولڈ خاتون تھی, ایک بار آتی ہیں اور آپ اس وقت ام سلمہ کے گھر ہوتے ہیں, آ کر سیدھا پوچھتی کہ یا رسول اللہ بچہ ماں کی شکل پر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اچھا کہ یا رسول اللہ عورت کو اگر احترام ہوتا کہ وہ غسل کرے, تو ام سلمہ بہت حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ, یعنی وہ شرم سے انہوں نے اپنا دوپٹہ منہ پر ڈال لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ تو کہا کہ ام سلمہ تمہاری ناک خاک آلود ہو, اگر ایسا نہ ہوتا تو بچہ ماں کی شکل پر کیوں پیدا ہوتا, تو عورت کو بھی اگر احتلام ہو تو وہ غسل کرے. تو ام سلمہ اتنی بولڈ خاتون تھی کہ انہوں نے یہ سوال آ کر رسول اکرم سے ڈائریکٹ خود کیا. ہم بلا وجہ کی شرم محسوس کرتے ہیں, اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی خواتین کی تعریف کیا کرتی تھی کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں کہ مسائل پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتی. تو بہرحال اسی بنا پر ہم یہ طہارت کے مسائل پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے صحیح بات اور خیر ہی نکالے اور ہم کو ہمیشہ ایسی باتوں سے محفوظ رکھے جو غلط ہوں یا پھر سنی سنائی ہوں یا لوگوں نے خود ساختہ پیدا کر لی ہوں. تو الحمدللہ یہ آپ کا انٹروڈکشن تھا طہارہ کا. انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس سے فرسٹ لیسن شروع کریں گے.